بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 اپریل 2007 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں نظام جمعہ کی اصل حکمت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ابھی میں نے آپ کے سامنے 8 آیات کی تلاوت کی ہے. 4 آیات سورہ جمعہ سے اور 4 آیات سورہ صف سے. سورہ جمعہ کی بھی آخری 3 آیات جن پر اس کا دوسرا رکوع مشتمل ہے اور 1 آیت پہلے رکوع سے. اسی طرح سورہ صف سے بھی آخری 3 آیات یہ سورہ صف کے دوسرے رکوع سے متعلق ہے اور 1 رکوع جو ہے سورہ صف کے 1 آیت پہلے رکوع سے. جن حضرات کی نگاہوں سے آج کا جو اخباری اعلان گزرا ہے انہیں معلوم ہے کہ آج کا میرا عنوان ہے نظام جمعہ کی اصل حکمت. اس عنوان کی مناسبت سے میں نے پہلے سورہ جمعہ کی آیات پڑھی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورہ صف ہے پھر سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں جہاں احکام جمعہ آئے ہیں، حکم جمعہ آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ چیزیں مسلمانوں کے علم میں ہیں. جمعہ کی خاص فرضیت ہے، ویسے تو جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز فرض، لیکن یہ کہ جمعہ جو ہے اس کی ایک اضافی فرضیت ہے، اہمیت ہے، اس کا خصوصی حکم دیا گیا ہے. اس جمعے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اسے عید کی طرح مناؤ، الجمعۃ عید المسلمین، نہاؤ، اپنے بدن کو صاف ستھرا کرو، کہیں پسینے کی بدبوئیں نہ آ رہی ہوں. جب جا کر بیٹھو گے بہت سے لوگ ہوں گے تو دوسروں کی طبیعت جو ہے اس سے خراب ہو. اور دھلے ہوئے یا صاف اچھے کپڑے پہنے, اور اللہ تعالیٰ اگر عطا کرے تو عطر لگاؤ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جمعے کے آداب میں سے. پھر یہ کہ تاکید یہ ہے کہ جلد سے جلد جمعے کے لیے پہنچو. یہ نہیں ہے کہ عین وقت پر جبکہ مسادان ثانی ہونے والی ہے, عربی خطبہ ہونے والا ہے, پہنچ گئے ٹھیک ہے تب بھی جمعے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی, لیکن جمعے کی فضیلت سے کوئی حصہ نہیں ملے. فرضیت کا ادا ہو جانا اور ہے اور فضیلت سے حصہ ملنا یہ کچھ اور. اسی طریقے سے تحدید کے انداز میں, دھمکی کے انداز میں بات آئی ہے, من ترک ثلاث جمعات بغیر عذر لیختمن اللہ علی قلبہ. جس شخص نے تین جمعے متواتر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دی, ہاں عذر ہے بیمار ہے, جس شخص کا آپریشن ہوا ہے اٹھ ہی نہیں سکتا ہے, تو اس کے چھ جمعے بھی چلے جائیں, دس بھی چلے جائیں, چلے جائیں بلا عذر. اسی طرح سفر عذر ہے, سفر میں جمعہ فرض نہیں رہتا. اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں اس میں آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں, وہ جمعہ ہی ہوگا اور جمعہ ہی کی فضیلت آپ کو ملے گی, لیکن یہ فرض نہیں ہے آپ. لیکن یہ کہ بغیر کسی عذر کے اگر تین جمعے ترک کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے. اور یہ عزو قرآن بدترین سزا ہے جو اس دنیا میں کافروں اور منافقوں کو دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کا وہ سزا ہے. تو اتنی بڑی تحدید آپ اندازہ کیجیے, اتنی بڑی دھمکی. پھر ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے میں اصل اہمیت جو ہے وہ جمعے کے خطبے کی ہے, ورنہ تو فرض جو ہے ظہر میں چار ہیں اور جمعے میں دو رہ گئے. یہ جو دو فرضوں کی کمی ہوئی ہے اسی کی جگہ پر درحقیقت دو خطبے ہیں. یہ جو خطبہ حضور دیا کرتے تھے, آپ نے کبھی طویل خطبہ نہیں دیا, ہمیں طویل خطبے دینے پڑتے ہیں اس لیے کہ عربی زبان آتی ہے لوگوں کو, کیونکہ سمجھانا پڑتا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ حضور کی زبان مبارک بھی عربی اور سننے والوں کی زبان بھی عربی, از دل خیزت بر دل رہ سکتی, کسی لمبی چوڑی تشریح کی ضرورت تھی نہیں. تو حضور کے خطبے مختصر ہوتے تھے, لیکن ان میں بھی آپ درمیان میں بیٹھتے تھے. اب کیوں بیٹھتے تھے؟ کہ آپ تھک جاتے تھے اتنے مختصر خطبات میں, تو تھکنے کا سوال نہیں. میرا گمان یہ ہے کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ظہر کے دو رکعتوں کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں, تو آپ درمیان میں بیٹھ کر خطبے دو. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے, ایک تو یہ کہ تاکید ہے جتنی جلدی پہنچو جتنی جلدی پہنچو جتنی جلدی پہنچو, لیکن یہ ہے کہ آخری بات کیا ہے, فرشتے جو ہے مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے حاضری درج کرتے ہیں, یہ پہلی ساعت میں آ گیا, یہ دوسری میں آ گیا. پہلی ساعت والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک اونٹ اللہ کی راہ پر قربان کرے, دوسری ساتھ میں آنے والے کے لیے گائے کی قربانی, تیسری میں آنے والے کے لیے میڑھے یا بکرے کی قربانی, چوتھی میں آنے والے کے لیے جائے گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ پہ صدقہ کر دی, پانچویں میں وہ کہ ایک انڈا اللہ کی راہ پہ صدقہ کر دی. لیکن پھر جب امام نکل آتا ہے خطبے کے لیے تو وہ جو فرشتے دروازوں پر ہیں وہ اپنے صحیح پہ لپیٹتے ہیں, پھر حاضری درد نہیں ہوتی اور وہ خود بھی خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو, اس میں ضرور یہ ہے کہ یہ کون سی گھڑیاں ہیں, جمعے کے دن کی پہلی گھڑی سے مراد کیا یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد فوراً آ جائیں یا تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں, جیسے کہ عید اور بقرعید کی نماز ہوتی, اس کے بعد ایک گھنٹہ پھر ایک گھنٹہ، ساعت کا لفظ آتا ہے تو ساعت کا نیم کے معنی تو گھنٹہ ہی ہے، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ساعتیں نہیں ہیں، یہ خفیف ساعت ہیں، ان میں بھی ایک وقت ہے، پہلے آنے کی تاکید اس میں سمجھنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ فجر کے بعد فوری طور پر جو ہے ایدین کی نماز کے آس پاس میں آزمائے پہنچ جائے مسجد میں، یہ لازمی ہے اللہ عالم، اس میں صرف یہ ہے کہ ان کی تعبیر میں نے بیان کر دی، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں، پہلی ساعت دوسری ساعت، اور ساعت کا ترجمہ عربی میں سے کیا جائے گا اس میں تو وہ گھنٹہ بنے گا، پہلی گھڑی دوسری گھڑی۔ میرا آج کا اصل موضوع یہ نہیں ہے، فضیلت جمعہ، فرضیت جمعہ، حکمت جمعہ، اہمیت جمعہ، یہ میرا اس وقت کا موضوع ہے۔ حکمت جمعہ کیا ہے، کس لیے یہ سارا نظام؟ اب اس کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں 28ویں پارے کے تقریباً درمیان میں دو سورتیں آتی ہیں، سورہ صف، سورہ جمعہ، یہ ایک بڑے حسین جوڑے کی شکل ہے۔ سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ کا ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا فرق ہوا؟ ایک میں فعل ماضی آیا سبحا للہ، ایک میں فعل مضارے آ گیا یسبح للہ، اور عربی میں مضارے میں حال اور مستقبل دونوں شریک ہوتے ہیں تو زمانے کا احاطہ ہوتا ہے، ماضی حال مستقبل احاطہ کر لیا دونوں صورتوں، ان دونوں صورتوں کے جو مرکزی مضمون ہے، مرکزی مضمون، ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور اس کی جو آیات ہے اس مرکزی مضمون سے وابستہ ہوتی، یہ نظم ہے قرآن مجید کا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ الٹ اپ نہیں ہے کہ بس کچھ صورت آیتیں گنی اور یہ صورت بنا دی، اگر ایسا ہوتا تو برابر برابر آیتیں ہونی چاہیے تھیں، یہ کیا سورہ بقرہ میں 286 آیات اور سورہ عصر میں 3 آیتیں، اس کے اندر حکمت ہے، ہر صورت جو ہے وہ علم و حکمت کا ایک شہر ہے اور اس میں ایک عمود کہلاتا ہے، یہ کہ وہ مرکزی آیت ہو اور بقیہ آیات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، یوں سمجھیے جیسے موتی ہیں، خوبصورت ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے، پڑے ہوئے زمین پر، ہر ایک کی اپنی ایک، انہیں آپ نے پرو لیا ایک ہار کے اندر، اب ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا، وہ جو ترکیب ہو گئی ان میں اس کی وجہ سے ان کا حسن جو ہے دوبالا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہر آیت قرآن مجید کی علم اور حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن جب وہ جوڑ کر ہار بنا دی گئی، 14 آیتیں جوڑ کر سورہ صف بنا دی گئی، 11 آیتیں جوڑ کر سورہ جمعہ بنا دی گئی، تو اب ان کے اندر معنویت پیدا ہوتی، ان دونوں کا جو مرکزی مضمون ہے اس کا تعلق سیرت النبی سے، سیرت النبی کا ایک پہلو آتا ہے سورہ صف میں، حضور کا مقصد بعثت کیا تھا، یہ ظاہر بات ہے کسی بھی عظیم شخصیت کو آپ ایسس کرنا چاہیں اس کا مقام اور مرتبہ تو دیکھنا ہوگا وہ کتنا کامیاب ہوا، اور کامیابی جو ہے ناپی جائے گی اس کے مقصد کے اعتبار سے، مقصد یہ تھا حاصل کیا یا نہیں، نہیں کر سکے تو رہ گئے، وہ پھر کسی شمار کا تعلق تو نہیں آئے، تو مقصد کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، یہ سورہ صف کا مضمون ہے، اور اس مقصد کے لیے جان کھپانا، مال کھپانا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، وقت لگانا، یہاں تک کہ جان تک دے دینا، یہ ان لوگوں کا فرض ہے جو اللہ پر اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو آیتیں سنائی ہیں آپ کو سورہ صف کی، پہلی آیت نمبر 9، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدى قرآن مجید ہدایت کاملہ، اور دین حق لے کر، اور کس لیے بھیجا ہے، تاکہ اس دین حق کو غالب کرے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. ڈسپائٹ آل ریزسٹنس, کتنی ہی مخالفت ولو کرے ہر مشرک ہو, نبی کا فرض منصبی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا. ظاہر بات ہے کافر تو پسند نہیں کریں گے, ان کے اپنے دین ہیں, ان کے اپنے نظریات ہیں, ان کے اپنے عقائد ہیں, وہ کب پسند کریں گے. پھر ایک نظام ہے, اس نظام کے اندر لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں, پرولیج کلاسز ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ کب چاہیں گے نظام کو آپ چھیڑنے دیں. وہ سٹیٹس کو جسے آپ کہتے ہیں, ہر نظام یہ چاہتا ہے, اور اس نظام کے ساتھ وابستہ جن لوگوں کے مفادات ہیں وہ چاہتے سٹیٹس کو رہے, جیسا ہے جو کا تو رہے. جس شاخ پر ہمارے گھونسلے بنے ہوئے اس شاخ کو کوئی کاٹے نہیں, کاٹنے دیں گے وہ اپنے بس پڑتے تو کاٹنے نہیں دیں گے. تو دین حق کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ باطل کو چیلنج کرنا ہے, وہ تو مقابلہ کرے گا. لہذا اگلی دو آیات میں کیا فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو, اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کاروبار کیا ہے جس سے تم جہنم سے نجات پا سکو؟ اب کاروبار کا لفظ کس لیے جائے کہ یہ ہر انسان سمجھتا ہے, کاروبار چھوٹا ہو بڑا ہو دو کام لگیں گے, اس میں کچھ سرمایہ کچھ محنت. بہت تھوڑا سرمایہ ہے تو چھابڑی سر کے اوپر رکھ کر اور پھل لے کر آدمی گھوم رہا ہے, شام تک 20-30-50-40 روپے کریں گے, ذرا زیادہ ہو گیا ہے ریڑھی بنا لے گا, ذرا زیادہ ہو گیا ہے کھوکھا ڈالے گا, زیادہ ہو گیا ہے دکان بنائے گا, زیادہ بڑا ہو گیا ایکسپورٹ امپورٹ کرے گا. ہر حال میں سرمایہ لگے گا, محنت لگے گی, اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ نفع حاصل کرنے کے لیے. تو تم وہ تجارت چاہتے ہو جس کا نفع یہ ہو کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے؟ تو مینون اب اللہ و رسول نہیں, تو ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر. وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم نوٹ کرتے جائیے, آگے ایسا نہ ہو کہ سلسلہ خیالات جو ہے وہ ٹوٹ جایا. بعثت محمدی کس لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, غلبہ دین کے لیے, اور غلبہ دین مخالفین کے الرحم, لہذا جدوجہد کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, قربانیاں دینی ہوگی, جانیں دینی ہوگی, بال پس کرنا ہوگا, جس کی ہمارے سامنے مثال صحابہ کرام. اب اسی جہاد کا مرحلے دو ہیں. ایک مرحلہ جہاد کا وہ ہے جس میں قتال ابھی نہیں آتا, یہ مکی جہاد تلوار کو نہیں اٹھائی, اور ایک جہاد جا کر ہوا ہے مدینے میں وہ تلوار کے ساتھ, جہاد میں سیف, اس کا نام ہے قتال. اور اس قتال میں چونکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے, لہذا یہ سب سے اونچا مقام. اسی لیے میں نے آیت آپ کو سنائی, آیت نمبر 4 سورہ صف کی, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہو کر, ان کی صفوں میں رکھنا نہیں ڈالا جا سکتا. یہ آ گیا سورہ صف کے مرکوز مضمون کا میں نے خلاصہ بیان کر. پھر نوٹ کیجئے, محمد کی بعثت کا مقصد دین کو خالف کرنا, مخالفین کی مخالفت کے الگ الگ, اس کے لیے وہ مجاہدین چاہیے جو تن من دھن لگائیں, یہاں تک کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھا گیا. یہ چار باتیں جو ہیں یہ تو اچھی طرح زیر نشین ہو جانی چاہیے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اکثر و بیشتر پھر بھی آپ کے ذہن میں موجود, ہر شخص نے کچھ نہ کچھ تو سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, باقاعدہ کتاب نہ پڑھی ہو, اخبارات میں مضامین آتے رہتے ہیں, خاص طور پر یہ زمانہ جو ہے ربیع الاول کا, اس میں مضامین آتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ نقشہ ہے کہ مکی صورت مکی دور میں کس قسم کا جہاد ہوا, مدنی دور میں کس قسم کا جہاد ہوا. زیادہ میں اس کی طرف بھی زیادہ وقت لگانا نہیں چاہتا. اس کو میری 11 تقریریں میں نے, یہ کوئی آج سے 30 سال پرانی بات ہے, میں ابھی آ کر اس بارڈر ٹاؤن میں آباد ہوا ہی تھا, اس جگہ پر آ کر قیام شروع ہی میرا ہوا تھا. یہ سن 77 کی بات, تو 77 اور 77 پورے 30 سال ہو گئے. میں نے تو اندازوں کہا تھا, میں نے 11 تقریریں کی تھی اس بارڈر ٹاؤن کے مختلف جو جامع مساجد ہیں ان میں سے ایک ایک سیرت پر 11 تقریریں. پس منظر کیا تھا, حالات کیا تھے, نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے, حضور کی نبوت رسالت کی امتیازی شان کیا ہے, پھر آپ کی زندگی کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر اور وحی کے ظہور تک, نبوت کے ظہور تک, پھر وہ دور جو مکے کا ہے, پھر دور مدینے کا ہے, پھر مدینے کے دور میں بھی آخری حصہ جس میں کہ آپ نے پھر ایک بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد ڈالی. یہ 11 تقریروں پر مشتمل میرے کیسٹس موجود ہیں. یہ تو آج اس دور کی ہے ایک برکات, کیسے سمجھ لیجیے, اسی کو لوگ خرافات کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. یہی کیسٹس ہیں جو گندگی پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, یہی کیسٹس ہیں جن سے کہ اچھی بات بھی پھیل رہی ہے. 12 وہ 11 کیسٹس ہیں, وہ مجھے معلوم نہیں باہر ہیں یا نہیں ہوں گے, آپ معلوم کرنا چاہیں. سیرت کی کوئی ذخیم کتاب پڑھنے کا موقع نہ ملے تو 11 کیسٹس تو سن سکے. اصل مسئلہ آج کا جو پھیلا ہے وہ کیا ہے, یہ جہاد اور قتال اپنی جگہ, آدمی کہاں سے لائیں اس کے لیے, آدمی چاہیے, کہاں سے لائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خود پیدا کیے تو کیسے کیے, پھر انہوں نے تیار کیسے کیا, یہ تو ہمیں نظر آ گئے 313 میدان بدر میں, آئے کہاں سے تھے یہ 313, کیا تنخواہ یافتہ تھے, کیا کوئی اسٹینڈنگ آدمی تھے, یہ ہے اصل مسئلہ. بڑا پیارا شعر ہے اکبر الہ آبادی کا, خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, مجھے دکھائی دیتا ہے بدر سے غار ہرا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. ہر مسلمان بدر کو تو جانتا ہے, بدر 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 فتح ہو گئی, 313 کو فتح ہو گئی, 1000 شکست کھا گئے, یہ ہر مسلمان جانتا ہے. یہ آئے کہاں سے تھے 313, یہ جو 15 برس پہلے حضور غار ہرا میں بیٹھ کر مراقبے کر رہے تھے, یہ بھی سامنے ہے آپ کے کہ نہیں, سیرت النبی کا حصہ تو وہ بھی ہے. بہرحال آج سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون یہ ہے, آدمی کیسے ڈالے, آدمی ظاہر بات ہے آسمان سے نازل نہیں ہوگی, وہی آدمی جو موجود ہے انہی میں سے آدمی آپ کو نکالنے ہوں گے, تیار کرنے ہوں گے. کمیونسٹ پارٹی بنی تو انہی لوگوں میں سے بنی تھی, انسانوں میں سے, اور انہوں نے پھر انقلاب برپا کیا, کمیونسٹ ریولیوشن آیا, انسانوں میں سے آتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا, اور یہ کیونکہ ہماری تو دعوت کا مرکز ہی رکتا ہے, لہٰذا یہ اتنی بار یہاں بیان ہوا ہے مختلف اسالیب سے کہ میں آج اس کی تفصیل میں نہیں گیا, بس صرف یہ کہ 4 جملے, حضور کا مقصد بیسب, دین کا غلبہ, مخالفت کے علاوہ اس کے لیے جدوجہد, کوشش, قربانیاں, محنت, جان مال کا کھپانا اہل ایمان کا فرض, یہاں تک کہ جان تک پیش کر دینا, یہ سورہ صف کا مضمون, سورہ جمعہ میں اب آیا. جیسے یہاں تھا, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, سورہ جمعہ کی مرکزی آیت ہے, ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آیت ہے جو بیان کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی کیسے, کہاں سے لیے, کیسے لیے, کیسے ڈھونڈے, کیسے دستیاب کیے اور کیسے تیار کیے. بہت اہم حصہ ہے، اور اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ قرآن مجید میں تین مرتبہ وہ مضمون آیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین، اور چار مرتبہ یہ آیا ہے. ذرا سا لفظوں کا فرق ہے، زبائن کا فرق ہے. پہلے آتی ہے دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ہے چار وہی الفاظ، ترتیب ذرا بدلی ہوئی ہے اور ضمیر بدلے. اسی سورہ بقرہ میں پھر فرمایا، دیکھو جو دعا تھی موسیٰ اور اسماعیل کی، ہم نے اس کا ظہور بھیج دیا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. وہی چار بات. پھر سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، جیسے میں نے کہا سورہ صف اور سورہ جمعہ جوڑا ہے. آل عمران میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی چار باتیں. آخری بات ہے جو میں نے فرمایا سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اندازہ ہو گیا ہم وزن اہمیت مقصد وہ آیت میں ہے، لیکن اور اس کے لیے آدمی کہاں سے آئیں گے؟ وہ اس سے آئیں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اس کی تھوڑی سی تشریح. تب تلاوت کرنا آیات کی اور سنانا، اب دیکھیے حضور کو صرف سنانا تھا، درس نہیں دینا تھا. یہ پھر فرق، جیسا کہ میں نے آج پہلے کہا تھا، ہمیں تو درس دینا پڑتا ہے نا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس درس کے معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. وہاں تو صرف سنانا، قرآن ان کی اپنی زبان. تو یتلو علیہم، جہاں گئے قرآن سنایا، جہاں گئے قرآن سنایا، جہاں گئے قرآن سنایا. کیوں؟ قرآن ایک مقناطیس ہے، جس شخص کے اندر بھی ابھی فطرت نیچر اپنی سلامتی پر برقرار ہے، اسے قرآن کھینچ لے. اور برے سے برے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، برے سے برے معاشرے، اچھے سے اچھے معاشرے میں برے بھی ہوتے ہیں، 100% اچھا معاشرہ کبھی دنیا میں وجود میں نہیں آیا. حضور کے زمانے میں منافقین موجود تھے، اور برے سے برے زمانے میں اچھے لوگ بھی. وہ اچھے لوگ جن کی فطرت جو ہے وہ کچھ دب سی گئی ہے، کوئی ماحول کے ذیل اثر ہے، کچھ اور چیزیں جو ہیں غالب، لیکن اندر ان کے وہ فطرت جو ہے وہ موجود ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کو اللہ نے اپنی طرح منسوخ کیا، اس لیے کہ اس فطرت کا تعلق اس روح سے ہے جو روح اللہ نے پھونکی ہے، اور جس کو اللہ کہتا ہے بن روحی، فیضا فوائی تو ہوں دفق تو فی ہے بن روحی. تم نرے حیوان نہیں ہو، تمہارے اندر ایک نورانی عنصر بھی ہے، اور وہ ہے روح ربانی. یہ بنیادی فرق ہے، ڈارون نہیں جانتا. ڈارون نے حیوان ہونے کی حیثیت سے جو بھی ہے وہ ایک تعبیر پیش کی ہے. اصل بات کیا ہے؟ انسان تو حیوان سے جو جدا ہے وہ روح ربانی کی وجہ سے جدا ہے، ورنہ حیوانوں میں ہم سے زیادہ صلاحیتیں موجود. ہاتھی کی طاقت کا مقابلہ کون انسان کرے گا، اور شیر کی طاقت کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور بعض پرندے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، انہیں روشنی چاہیے نہیں، ہم تو روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتے. بانس کی اسکن جو ہے وہ اتنی حساس، کان نہیں ہوتے، ان کی کھال سن رہی ہوتی ہے، سب پوری کھال. تو صلاحیت ہی نہیں. انسان جو ہے ممیز ہے روح، یہ روح اندر ہے، دبی ہوئی ہے، اس کے اوپر کچھ پردے پڑ گئے، کچھ ماحول کے پردے پڑ گئے، کچھ اپنے غلط اعمال کے پردے پڑ گئے، اس کی سیاہی آ گئی ہے دل پر. دل پر جب سیاہی آ گئی تو یوں سمجھیے جیسے کہ لیمپ ہوتے تھے پچھلے زمانے میں، بجلی ابھی نہیں آئی تھی تو لالٹین تھی، یا بڑا لیمپ ہے بڑا عمدہ سفید گلوب لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شعلہ ہے. اگر اس لالٹین کے شیشے کے اوپر دھواں آ جائے تو شعلہ تو اندر ہے، باہر روشنی نہیں آئے گی. لیمپ کے گلوب کے اوپر اگر سموک آ گیا تو اندر تو ہے روشنی، باہر نہیں آئے گی. تو ایسے ہی انسانوں کے اندر دلوں میں روشنی ہوتی ہے، لیکن دلوں پر جب کالک ملی جاتی ہے اعمال کی تو وہ دب جاتی ہے. لیکن جن کے اندر ابھی یہ عمل اس انتہا کو نہیں پہنچا ہوتا، قرآن انہیں کھینچ لیا، اور اس کے لیے کوئی گہرے تدبر قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن سمجھ میں آ جائے. وہ جو بدو تھے وہ کوئی قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے، کسی تفسیر کا وجود ہی نہیں تھا، عربی گرامر تک کہیں مرتب نہیں تھی. غور تو کیجیے، یہ عربی گرامر مرتب کی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی، پہلے عربی گرامر مرتب تھی، بس ان کی زبان تھی، اس زبان میں قرآن اترا تھا، وہ سنتے تھے اور وہ کھینچ کے آ جاتے تھے، جیسے شمع کی طرف پروانہ کھینچا چلا آ رہا ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ بڑے سے بڑے پیمانے پر اس معاشرے میں قرآن کا جو مقناطیس ہے اس کو پھیلاؤ. یہاں ڈائیگریشن تھوڑی سی ہے، نوٹ کر لیجیے، یہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقت کی کہ قرآن پڑھنا ہے پڑھانا. ویسے تو میں 1950 سے درس دے رہا تھا، جبکہ ابھی طالب علم تھا میڈیکل کالج. 1965 میں جب میں لاہور منتقل ہوا اس کے بعد تو میرا وقت لگا ہی اس کام میں، زیادہ سے زیادہ قرآن پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، یہ قرآن سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے. یہ ضرور فرق ہے. حضور صرف قرآن پڑھتے تھے، آپ کو درس دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں درس دینے کی ضرورت. بھائی اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے لفظ یہ ہے، یہ پہلی آیت سے تعلق ہے، اس کا یہ جڑتا ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ لازم ہے، یہ سارا کام ہے، فرق یہ تو ہے. لیکن قرآن جو ہے کتنا کہ سمجھ میں آ جائے، بس بہت گہرائی میں نہیں، وہ بھی کھینچ لے گا. تو پروکیورمنٹ جسے کہتے ہیں، حاصل کرنا، کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، پروکیورمنٹ پہلے ہوگی، میٹیریل جمع کرو. انقلاب کے لیے پروکیورمنٹ جو ہے وہ انسان ہے، مجاہد ہے. کہاں سے آئیں گے؟ ان کو لانے کا ذریعہ معاشرے میں سے کھینچ کر لانے کا، ان کو تلاش کر کے لانے کا وہ قرآن. یتلو علیہم آیت کہا ہے، یدرسو نہیں کہا، کہ یدرسو علیہم پڑھو. اور اب بھی قرآن مجید آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کی فطرت جو ہے کھینچے گی اس کے ساتھ. اگلا کام کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ. آ تو گئے ہیں یہ سلیم الفطرت، کچھ نہ کچھ ان میں سلامتی تھی لیکن پیور تو نہیں ہے نا، کچھ معاشرے کے اثرات ہیں، کچھ چمنی پر تھوڑا بہت تو دھواں ہے، زیادہ نہیں تھا اسی لیے کھینچ کے آ گئے ہیں، لیکن ہے تو صحیح. اب انہیں پاک کرنا ہے، یوزک کی. اور پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نوٹ کر دیجیے اچھی طرح. یہ ایک پاک کرنا وہ ہے جو ہمارے یہاں صوفیاء نے طریقے اختیار کیے، جو مسنون نہیں ہے، مانتے ہیں، وہ خود مانتے ہیں، تمام جو سلسلے ہیں صوفیاء کے وہ مانتے ہیں کہ جو ہمارے اشغال ہیں، اوراد ہیں، وہ مسنون نہیں. ہاں مفید ہے، ہاں میں بھی مانتا ہوں مفید ہے، مسنون نہیں. مسنون کیا تھا؟ اس قرآن کو جو ابھی سطحی طور پر آدمی نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اب اسے ان کی گہرائی میں اتارو. ہیمر اٹ ڈاؤن. جیسے آپ کو کوئی ایک کیل ٹھوکنی ہے تو مارتے رہو، ایک دوسرے مارا اس کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا بدل جائے گا. ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. قرآن اتارو، جتنا قرآن اترے گا اندر کی تاریکی صاف ہوتی چل جائے گی. اور اندر کی تاریکی، اندر کا دھواں، اندر کا غبار صاف ہو جائے تو اس کا نتیجہ، مقصد کیا ہے اس تزکیے کا؟ سوائے اللہ کی محبت کے اور سوائے آخرت کی نجات کے کوئی مقصد زندگی نہ رہ جائے. میرے الفاظ نوٹ کیجیے گا. ایک ہے زندگی گزارنے کے لیے، دو وقت کی روٹی چاہیے چاہیے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ تو زندہ رہنے کے لیے ایک ضرورت ہے، مقصد زندگی کا. تزکیے کا عمل یہ ہے کہ انسان کے اندر تمام محبتوں سے بالا تر محبت اللہ کی ہو جائے، اللہ کے رسول کی ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کی ہو جائے، اور مقصود سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے اور کچھ نہ ہے. دنیا، اس کے مال و اسباب، جائیداد، بڑا کاروبار، بڑی اونچی پوزیشن، سیاسی حیثیت، اختیار والی حیثیت، چودراہ، کوئی چیز مقصود کے درجے میں. ایک ریلس پر غور کی، میں بہت سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں، میرے لمبے لمبے لیکچرز ہیں. پہلے میں نے بتایا کہ وہ آدمی کہاں سے ملیں گے، وہ قرآن مجید کے ذریعے سے کھینچ کے لاؤ، اور وہ قرآن مجید سطحی طور پر سمجھ لینا بھی اس کے لیے کافی. روح انسانی ایسی لپکتی ہے قرآن کی طرف. از کجا میاں نواز دوست، یہ روح ہماری اور قرآن ایک جگہ سے آئے ہیں. قرآن اللہ سے صادر ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ روح کیا؟ روح ہی میری روح. تو جیسے آپ کہتے ہیں گرائیں، یہ دونوں گرائیں ہیں. لہذا اس معاشرے میں سے سلیم الفطرت جو لوگ، جن کی فطرت بہت سلیم بھی ہوں گے، کم سلیم بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ جن کی فطرت بالکل مری نہ ہو، جن کے اوپر سیاہی کا غلاف اتنا نہ چڑھ گیا ہو کہ روشنی جائے ہی نہ، ان کو کھینچ لو، وہ آ جائیں گے. اب ان کے اندر قرآن اور ٹھوک ٹھوک کر، ٹھوک ٹھوک کر. اسی لیے فرمایا جو حضور کو حکم دیا گیا تھا وہ صرف حضور کے لیے تو نہیں تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دو تہائی رات، ایک تہائی رات، آدھی رات کھڑے رہا کرو اور قرآن کو اتارا کرو اپنے اندر، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن ابھی کتنا نازل ہوا تھا، اس کا مطلب ریپیٹ کرو، پڑھتے رہو. اور اسی کو اسی سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں کہہ دیا گیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفہ من الذین معک. اے نبی، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی، جماعت، پوری جماعت ہے آپ کے ساتھی جو کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات، ایک تہائی رات، آدھی رات. اس لیے قرآن کا اندر تھا، جس کو اقبال کہتا ہے چمب جہاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اندھیرے ختم، اجالا ہو گیا. اور یہ اندر کا اجالا ہے جو پھر اس کی پوری شخصیت کے اندر منعکس ہو. کس کے ذریعے سے وہ جماعت تیار ہوتی ہے؟ کھینچو لوگوں کو قرآن کے مقناطیس سے، اور قرآن ہی کے دوہرا دوہرا کر پڑھنے سے، دوہرا دوہرا کر پڑھنے سے. یہ درس ہوتا رہتا ہے ہمارا، ہر ہفتے کو درس دینا. میرا تو خیر درس ہمیشہ، ہر رات ہر شام میری بزی ہوتی تھی. اب میں بڑھاپا ہے میرا، مہینے میں بھی اب ایک ہی درس میں دے پا رہا ہوں. میں نے یہ کام کیا، یہ اس لیے میں نے کہا آپ سمجھیں کہ میرا یہ کام روایتی کام نہیں ہے، یہ اس مقصد کے تحت تھا کہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں کھینچنی ہے وہ جو روحیں ہیں، جو سلیم اور فطرت انسانوں نے کھینچنا، پھر ان کی تربیت اور تزکیہ جو ہے وہ بھی قرآن ہی کے ذریعے سے ہونا، اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ہاں البتہ جب یہ بات آگے پہنچتی ہے، جب یہ بات مدنی دور میں آتی ہے، مکی دور میں تو یہی دو کام، کھینچو لوگوں کو اور تزکیہ کرو، کھینچو لوگوں کو اور تزکیہ کرو، جمع کرو لوگوں کو اور تزکیہ کرو. ہاں مدنی دور کا مرحلہ آیا ہے تو اب معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، نئی ریاست، نئی حکومت، نیا معاشرہ، اب اس کے تقاضے وہ بھی اسی قرآن میں آئے، ان کے لیے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے. وہ سچی بات نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تعلق مدنی دور سے، تعلیم، اب تعلیم کے اندر آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں ایک لفظ ہوگا اعلام، بتا دینا، بس آئی ڈونٹ کیئر یو انڈرسٹینڈ اور ناٹ، آئی ٹولڈ یو، دیٹس آل. ایک ہے تعلیم، بھائی سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں، اچھا نہیں آئی پھر دو، نہیں آئی پھر سمجھو، یہ تعلیم ہوتی ہے، یہ ٹھوکی جاتی ہے. اعلام سے باتیں بنتی ہے، اعلام کیا ہوتا ہے، دفتر اعلام، انفارمیشن آفس، جاؤ جا کے معلوم کر لو یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس کا یہ فائدہ، بس انہوں نے پڑھانا تھوڑی آپ کو بیٹھ کر، تعلیم تھوڑی دینی ہے. اعلام، استعلام، تعلیم ٹھوک ٹھوک کر، رفتہ رفتہ، تدریجن. ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب اگلی بات دو، یہ بات سمجھ آئے. اور تو تعلیم کتاب یہ تیسرا مرحلہ ہے، جس سے کہ کتاب کے ذریعے سے جو ہدایت ملی ہے، جو انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل ہیں ان کا حل ملا ہے، اس کے لیے جو ہے ذرا گہرائیوں میں اترنا ہوگا. بقول اقبال، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے کوئی حادثہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، لیک کر گیا، اب وہ تیل نکل کے سمندر کی سطح پر رہتا، نیچے تو جائے نہیں. اب سمجھئے سمندر ہے، وہ نیچے تو میلوں ہیں، اوپر ایک سطح ہے، کوٹنگ ہے اوپر. اسی طرح ایک پہلا مرتبہ جو تھا قرآن کا پڑھ لینا، سن لینا، وہ پہلی کوٹنگ تو اسی سے حاصل ہو گئی، اس سے آپ کھینچ کر آ گئے. لیکن اب ہے تعلیم، اب گہرائی میں اترو، اس گہرائی میں جا کر موتی ملیں گے. یغوث البحر من طلب اللیالی ومن طلب الہدى سعید اللیالی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص موتیوں کا طالب ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور جو شخص دنیا میں کوئی بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگ کر کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں ٹو برن مڈ نائٹ آئل. ومن طلب العلا من غیر قدر اضاع العمر فی طلب المحالی. اب بغیر محنت کے تم چاہو کہ دنیا میں اونچا مقام حاصل ہو جائے تو ساری عمر ضائع کر بیٹھتے ہو. تو وہ پھر نیچے اتر کر موتی لانے آج کے دور میں خاص طور پر ضرورت ہے. زندگی بہت پیچیدہ ہو گئی ہے، معاشیات نہایت پیچیدہ ہو گئے، مالیات کا ایک اتنا بڑا علم بن چکا ہے، اتنا بڑا تیمار بن چکا ہے، اس کے لیے وہ موتی لانا نیچے سے وہ بغیر غوطہ زنی کے ممکن نہیں. اور ان سب سے اوپر پھر آگے حکمت ہے، احکام کے درمیان جو ربط ہے، جو نسبت ہے، احکام کے حکمتیں کیا ہیں، ان کے پشت پر وزڈم کیا ہے، یہ آخری لفظ ہے. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ میرے نزدیک واللہ عالم یہ مدنی دور کا معاملہ. اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ مکی دور کا معاملہ. اب غور کیجیے آخری بات، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یہ جو عمل تھا اسے، اب ظاہر بات ہے کہ پہلے مکی دور میں تو آپ ہمیشہ یہی کام کر رہے تھے، اور وہ کام تھا کہ نہ لڑائیاں تھیں، نہ جنگیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ کوئی حکومت کے مسائل تھے، نہ مقدمات تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا. مدینے میں تو آپ کی مصروفیات تھے، وہ بے پناہ ہو گئی. لیکن اس عمل کو دوام دیا ہے اس نظام جمعہ کے ذریعے سے. ہفتے میں یہ دن وہ ہے، نہاؤ دھو، کپڑے بدلو، خوشبو لگاؤ، آؤ تمہارے اعصاب چلو تازہ ہو، ذہن کھلا ہو، فضا اچھی ہو، بدبوئیں نہ ہو، پسینے کی بدبوئیں نہ ہو. اور یہاں کوئی نائب رسول، پہلے رسول خود تھے جو ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، ممبر رسول کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو اور یہی کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وجہ ہے کہ جمعے کے حکم اور اس کے احکام اس سورہ جمعہ میں آئے، اور سورہ جمعہ کے اندر اس کی مرکزی آیت ہے، وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ صف میں حضور کا مقصد بعثت، اور اس کے لیے دعوت جہاد، یہاں تک کہ قتال تک کے لیے تیاری. سورہ جمعہ میں وہ آدمی کیسے آئے، کہاں سے آئے، کیسے کھینچا جائے، کیسے لے کر کھینچ لیں گے آدمی، وہ قرآن کھینچے گا. یہ مقناطیس. پھر ان کا تزکیہ، کوئی اور مقصد زندگی نہ رہے. میری بات پھر سن لیجیے، مقصد زندگی نہ رہے. متاول ہے اب یہ دنیا، یہ اور ہے، دنیا کی چیزیں برتنے کی ہے، زندہ رہنے کے لیے. پانی پینا زندہ رہنے کے لیے، پانی پینا مقصد زندگی نہیں ہے. کھانا کھانا زندہ رہنے کے لیے، کھانا کھانا مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی صرف اللہ کی رضا، آخرت کی نجات، اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار. یہ ہے ہماری دعوت کا خلاصہ. جیسا کہ چند جنوں پہلے بھی میں نے کہا تھا، یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے مختلف انداز سے، مختلف سازش سے، مختلف ترتیب سے. اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیے، اور اس جد و جہد کے لیے کمر کس لیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.